یہ غلط ہے. تو جیسے میرے ایک دوست نے کہا اور میرے بڑے عزیز دوست نے کہ یہ خبط تمہیں سوار ہو گیا ہے, تو اس خبط کو دور کر دیں, اور اگر یہ درست ہے تو مجھے اس میں لگا دے, تأمل نہ ہو. یہ پہلی دعا میں کرتا ہوں. دوسری دعا وہ جو کرنے کے کام کا پہلا حصہ ہے, اس کے سلسلے میں میں کیسا انتظامی ڈھانچہ بناؤں, وہ میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی. وہ جو ادارہ ہے اس کے لیے کیا انتظامی ڈھانچہ بناؤں, اس میں کوئی راہ مجھے سجا دے, میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. 3 سال سے لگا ہوا ہوں, کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. ادھر سے ٹھیک کرتا ہوں, ادھر سے غلط ہوتا ہے, ادھر کی کوئی چول بٹھاتا ہوں ادھر والی نکل جاتی ہے, کوئی بات سمجھا دیں مجھے. اور تیسری بات, میں اپنے بعض عزیزوں کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتا تھا. دعائیں تو اور بھی تھیں, لیکن یہ 3 بڑی دعائیں تھیں. وہ جو ایک دعا تھی اس کا نتیجہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ رونمائی کی مجلس ہو رہی ہے یہاں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں تنظیم اسلامی میں شامل ہوں اور تعارف ہو رہا ہے. والحمدللہ علی ذلک وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور وہ دوسری بات کے سلسلے میں بھی, چونکہ وہ یہاں سے متعلق نہیں ہے. آخری بات پھر یہ ہوئی کہ چونکہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب عالم نہیں ہے, جب لوگوں سے میں ملتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب عالم نہیں ہے. اس سلسلے میں یہ جو میں نے یہ مثال کی صورت میں یہ 1-8 ڈوز ذکر کر دی جو میں اس وقت ان کی خدمت عالیہ میں پیش کیا کرتا تھا, میرا خیال ہے یہی کافی ہے. علم کی جہاں تک بات ہے کہ بھی عالم نہیں, مستند عالم دین نہیں ہے, سند نہیں ہے. تو سند کاہے کے لیے؟ اچھا ایک بات میں بتا دوں, پہلے یہ بات واضح کر لوں, علماء دین کی جو اہمیت ہے اس کا میں اسی مجلس میں قصد کیے ہوئے ہوں میں ذکر کروں گا, اور ان کے کام کی جو اہمیت ہے میں کہتا ہوں, اگر ان کا کام نہ ہوتا تو یہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کہاں ہوتا. دین کا اگر مفہوم, جو مفاہیم ہے, صلات ہے, زکات ہے, ذروۃ سنام ہل جہاد ہے, قرآن ہے, اس کی تفسیر ہے, حدیث ہے, اس کی تشریحات ہیں, یہ اگر یہ ملا نہ کرتا, مفہوم ہی نہ ہوتا, تو نقش کیسے بناتے آپ, اسے ابھارتے کیسے؟ یہ ایک نقشہ ہے جو اس کی وجہ سے, میرے ایک دوست ہیں وہ ذرا باوجود یہ کہ ان کو بھی وہ سب کچھ حاصل ہے جو مجھے ملاؤں سے حاصل ہوا ہے, اللہ میاں نے دیا ہے, لیکن ذریعہ تو یہی ہے نا. تو لیکن وہ ان کا رویہ بہت تلخ رہتا ہے علماء کرام کے بارے میں. تو ایک دفعہ ایک سفر میں وہ کہنے لگے, جب میں نے بہت ہی زیادہ ملا بازی شروع کی تو مجھے کہنے لگے کہ یہ جنت بھی ملا نے بنائی, یہ جہنم بھی ملا نے بنائی, یہ قرآن بھی ملا نے ہم تک پہنچایا, یہ حدیث بھی ملا نے پہنچائی, یہ تفسیریں بھی ملا نے لکھی, سب باتیں تمہاری مان لیتا ہوں. میں نے کہا نہیں نہیں, یہ ماننے کی کیا ضرورت ہے, یہ جنت بھی مسٹر نے بنائی, یہ جہنم بھی مسٹر نے بنائی, یہ قرآن بھی ہم تک مسٹر نے پہنچایا, یہ حدیث بھی ہم تک میجروں نے پہنچائی, یہ حدیث کی شرح بھی جرنیلوں نے لکھی, یہ تو سب کپاٹنا اور میاجرا اور جرانلا نے سارے کام کیے ہیں, سب مساجیر کے کام ہیں, ہمارے اتنے کیا کام کیا ہے اس میں. تب اس کی سمجھ میں بات آئی, یہ جو خدمت خدا رحمت کو نتی عاشقان پاک تینت راہ, کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اس میں کھپا دی ہیں. آج قرآن کا جتنا علم اور حدیث کا جتنا علم ہے وہ ان مدارس کی برکت سے. میں وہاں اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو وہاں ان لوگوں کے ذہن میں وہ مصریت, فرعونیت تو میں نہیں کہوں گا, وہ کہہ دیا ہے اب نہیں کہوں گا کیا, وہ راسخ ہے, ان کے سامنے بات نہیں کہی جا سکتی. تو ایک صاحب کلاس میں, اور 6 آدمیوں کی کلاس, ایم اے کی کلاس ہے, 6 آدمیوں کی, اس میں وہ کہ وہ تلک المدارس اللاتی بجوار مساجدکم اللاتی تسمونها جامعات, ہنسنے لگے, یہ جو مدرسے ہیں تمہاری مسجدوں کے ساتھ میں جن کو تم جامعات کہتے ہو, یونیورسٹیاں کہتے ہو, مذاق اڑایا. مجھ سے نہ آ گیا, اس لیے کہ اس سلسلے میں مجھ میں سخت عصبیت ہے, اس لیے کہ اس کے ثمرات سے میں مستفید ہوں, میں دیکھ رہا ہوں اس کی رونقوں کو. کہ انگریز کے دور میں اگر یہ ادارے نہ ہوتے اور علماء کرام کی یہ جہود اور کاوشیں نہ ہوتی تو ہم تک دین کہاں سے پہنچتا. میں کلاس میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا حقا وانها جامعات وخیر من جامعتکم هذه التي عمرها 20 یوما التي تدرسون فيها 20 حدیثا في سنة كاملة. ایک سال میں 20 حدیثیں پڑھاتے ہو اور تم کہتے ہو کہ یہ جامعہ ہے وہ جامعہ نہیں ہے. اور من الذي جعل خادمكم هذا يفهم لغتكم العربية الفصحى مع بعده عن محبة اللغة عن محبت الوحی. میں محبت الوحی سے دور ہوں اور تمہاری زبان سمجھتا ہوں, یہ تم نے سکھائی ہے, یہ ان مدارس نے مجھے سکھائی ہے. ولا تعرفون ذلك الرجل العبقري أبو الحسن علي الندوي الذي يكتب باللغة العربية ويترجم له إلى الأردية؟ من هو؟ هو ابن تلك المدارس. أبو الحسن علي الندوي إني مدارس کا ہے، یوسف بن نوری إني مدارس کا ہے، اور اس طرح سے میں نے پھر ساری باتیں انہیں گنوائی. تو تنظیم اسلامی کے ساتھیوں کے ذہن میں یہ بات تو نہ رہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ جماعت کی بھی ضرورت ہے اور پختہ ضرورت ہے، اور اس پر میں اصرار کر رہا ہوں. جماعت کے امیر کے لیے جو میرے ہاں بات تھی وہ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کی کہ اس کا خمیر تو تین چیزوں سے مرکب ہو، ایمان باللہ، علم الدین، علم العصر، یہ تین چیزیں بتمام و کمال موجود ہوں. اس کا نام پھر میں نے رکھا ہے رجل العصر. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لا یکاد یوجد، یہ رجل العصر موجود تو ہوگا نہیں جس میں یہ تینوں چیزیں بتمام و کمال موجود ہوں، اس لیے گزارا کرنا پڑے گا. جماعت کے ارکان میں بھی یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے، ایمان باللہ، علم الدین، علم العصر. اور علم الدین یہ ترجموں کے ذریعے آپ اگر کہیں گے کہ کتبہ کتبہ کتبو کتبت یاد نہیں کریں گے، آپ کو علم الدین کی ہوا تک نہیں لگے گی، احساس سا ہوگا کہ علم الدین کوئی چیز ہے. یہ کرنا پڑے گا، باقاعدہ عربی پڑھیں گے، اس کے لیے ادارے قائم کریں گے. یہ الگ بات ہے کب قائم کریں گے، کیسے قائم کریں گے، یہ لیکن یہ کرنا پڑے گا. علماء دین کی بھیک آپ نہیں مانگیں گے کہ بھیک مانگتے رہیں گے اور اپنی تعبیرات کے لیے اور اپنی اصطلاحات کے لیے یا تو رجوع در رجوع کرتے رہیں گے، یا یہ کرنا پڑے گا. ایک بات تو یہ کہ جی مستند عالم دین نہیں ہے، تو میں اس سلسلے میں یہ عرض کیا کرتا تھا کہ سند کی کیا اہمیت ہے؟ کیا سند کی وجہ سے آدمی زندیق ہونے سے بچ جائے گا، یا سند اس کے علم کی علامت ہے؟ میرے نزدیک دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں غلط ہیں. سندات کا تو اس ملک میں یہ عالم ہے، میں اب اگر یہ ڈاکٹر صاحب بھی بات رکھے تھے تو میں نہ کہتا، لیکن وہ بات چونکہ آ گئی ہے، میں آج کل ایل ایل بی کا امتحان دے رہا ہوں، یقین جانیے میں اس کے لیے صرف ایک گھنٹہ تیاری کرتا ہوں، صرف ایک گھنٹہ صرف، اور کبھی وہ بھی نہیں کرتا. اگر وہ اتفاق سے میرے پاس یہ اتنی سی ایک کتاب چاہ یہ پڑھ لینے کے بعد ایک پورا پرچہ میں دے دیتا ہوں. اب میں ایل ایل بی اور پتہ نہیں مجھے مل جائے گا ایڈوکیٹ ہو جاؤں گا بعد میں اگر وہ کر لوں ایل ایل بی، یہی حال ایم اے کا ہے. اور گھبرائیے نہیں، یہی بات درسی نظامی کا بھی حال ہو گیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ اداروں میں پارٹ ٹائم ایک گھنٹہ دو گھنٹہ لگا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جناب ان کو وہ سند بھی لے لیتے ہیں، ان کو عربی عبارت تک درست پڑھنا نہیں آتی، نہیں جانتے. تو اگر سند علم کی علامت ہے تو بھی یہ بات غلط ہے. میں اس سلسلے میں ان سے کہتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس کس کہاں کی سند تھی، وہ کہتے کتنے اونچے چلے گئے. اچھا میں کہوں اگر نیچے کی مثال دوں پھر بھی نہیں مانتے، اوپر کی دوں پھر بھی نہیں مانتے، میں کیا کروں؟ نیچے کی دوں کہیں گے کہ وہ جاہل ہے، کس کی مثال دے رہے ہو؟ مسٹر کی دوں اس کا بیڑا غرق ہے، حضرت کی دوں اس کا کہاں کی میں مثال دوں؟ سند لازم ہے. سند اگر علم کی علامت ہے تو لا نسلی، اور سند سے اگر آپ زندقہ روکتے ہیں تو جتنے زندیق بنے ہیں سند یافتہ تھے. یہ ثانی الخبیثین حکیم نور الدین سند یافتہ تھا، سند یافتہ، ہم سے سند لے کے وہ زندقہ کرے گا، یہ بات نامسلم ہے. باقی رہی بات تزکیہ کی، کہتے ہیں جی تزکیہ نہیں ہوا. تزکیہ ضروری ہے، تزکیہ والی بات جب تک نہیں ہوگی، سلوک جب تک طے نہیں کریں گے اس وقت تک بات نہیں ہوگی. تزکیہ وہ ہو جائے تو پھر میں اس سلسلے میں بعض سوالات کرتا ہوں، اور وہ چٹکلے سے ہیں، لیکن چونکہ وہ فکر میرے احساس و آگہی پر مسلط ہے اس لیے اس کے لیے تعبیرات ملتی ہیں. ابھی حال ہی میں ایک صاحب میرے ساتھ چکوال گئے، میں یہاں کے سفر سے پہلے میں وہاں کے علماء سے ملنے چکوال گیا تھا، عجب لطیفہ ہوا. ایک صاحب میرے ساتھ اس سفر میں چل پڑے، وہ تھے تنظیم اسلامی کے رفیق. میں نے جب گفتگو، میرے پاس ایک طرف تو یہ میرا کل دفتر ہے، اس میں ادارہ بھی اور تنظیم بھی ہے، اس کو میں کھول دیتا ہوں یہ وسیع ہو جاتا ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ اس میں ادارہ وہ کیسے آ گئے، سفر میں بھی ساتھ رہتا ہے. اس نے دیکھا کہ ایک طرف تنظیم کی کتابیں پڑھی ہیں ڈاکٹر صاحب کی، دوسری طرف یہ ادارے کی فائلیں ہیں، تو کہنے لگے آپ تو ہتھیار ساتھ لیے پھر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کیا کروں، شکاری ہے تو ہتھیار تو ساتھ ساتھ لیے پھرنا پڑے گا. اس کو یہ بات کچھ پسند آئی، پھر وہ بات چل پڑی چل پڑی، وہ تمام اعتراضات جو علماء و عوام کرتے ہیں وہ سب ووٹ سلیکٹ کر ڈالے. تو یہ بتایا نہیں کہ میں تنظیم کا آدمی ہوں. چکوال پہنچ گیا، ڈیڑھ گھنٹے بعد اس نے کہا میں تو تنظیم کا آدمی ہوں. کہا بندے، میں نے کہا پھر یہ کیوں؟ کہنے لگا میں یہ مزے لے رہا تھا کہ وہی باتیں جو ہم ایک اور طریقے سے سن رہے ہیں اب ملا لینگویج میں سن رہے ہیں، جو ہم ایک اور طریقے سے سن رہے تھے اب وہ مولویانہ انداز میں ہم وہ باتیں سن رہے ہیں. تو میں اس سلسلے میں یہ ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نقشبندی تھے یا قادری تھے؟ اس طرح سے میں پوچھتا ہوں. معلوم ہوا کہ قادری ہونا نقشبندی ہونا نہیں، اندر کی صفائی ہونی چاہیے، اندر کی، وہ ضروری ہے، وہ لازم ہے. اس کے لیے پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کی کیا علامتیں ہونی چاہیے، وہ علامتیں آپ دیکھ لیں. مجھ سے وہ عبد الرؤف شاہ صاحب یہ کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میں کیا بات ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں، وہ بڑے عارف آدمی ہیں، یہ عجز ہے، یہ انکساری ہے، یہ کیا چیز ہے؟ میں نے ان سے کہا یہ کہیں وہی چیز تو نہیں جس کی آپ ترغیب دے رہے ہیں، وہی جس کی ترغیب دے رہے ہیں، وہ جس چیز کی ترغیب دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تمام تصوف کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کا احساس آدمی پر مسلط ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے. بس اس کے لیے مراقبے کی بھی وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، مراقبوں کا دور نہیں ہے، تم مراقبے کرتے رہو. ڈاکٹر صاحب اسی مجلس میں موجود تھے، کہنے لگے تم مرغے اڑاتے رہو اور لوگ بھوکے مریں، یہ مرغا بیچ دو، اس کی دال خرید لو، بہت سے لوگوں کو کھلا دو. تم ایک ایک منظر قرآن پڑھتے اندر بیٹھے ہوئے، کہنے لگے ایک آیت سیکھ کر لوگوں تک پہنچاؤ. دین مغلوب ہے، وہ اس کے لیے تعبیر مغلوب کی نہیں کہتے، وہ کہتے دین وجود میں نہیں آیا. تم لوگ الگ الگ کشتی کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہو اور محافل ترب اور زمزمے یہ ہو رہے ہیں، پہلے کشتی کو جوڑو، جوڑنے کے بعد پھر اس میں بیٹھ کر پھر اچھلو، پھر ناچو، پھر کودو، پھر جو کچھ مرضی آئے وہ کرو. یہ ان کی یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، اور بدگمانی آدمی ترک کر رہے اللہ تبارک و تعالی سے. میں نے ان کی اس فکر کو منظوم کیا کہ از زبان مرد خود آگاہ سر یافتم، حسن زن پیدا اگر نہ ہو تو رب محجوب ہے. اور یہ ریاکاری، یہ محرومی، یہ تنگی، یہ نظر، تو ہے محبوب خدا دنیا تجھے مرغوب ہے. یہ ان کی فکر کو میں نے اسی مجلس میں فلبدی نظم کیا تھا. اور ترک کر دے بدگمانی، رب تیرا موجود ہے، دیکھتا تجھ کو محبت سے ہے، تو محبوب ہے. یہ بات ان کی ذہن میں، میں نے ان سے ابھی کہا تھا کہ ذہن تو سمجھ گیا، ابھی دل نے نہیں، دل میں یہ بات نہیں آئی. وہ کہنے لگے تھوڑا سا فاصلہ ہے، اوپر سے نیچے اتار دو. یہ اہل عرفان کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ بڑی عجیب ہوتی ہیں. انہوں نے پھر ڈاکٹر صاحب کے بارے میں وہ پھر ایک مکاشفہ مجھے سنایا، کہنے لگے کہ یہ، اور یہ آپ حضرات کے لیے بڑی بات، حوصلے بڑھانے والی بات ہے. تو وہ مکاشفہ سنا لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں انتخاب کروں گا کہ کون کون سی باتیں کروں، اس لیے کہ 10 منٹ اور ہیں صرف. یوں تو یہ خیالات چونکہ منتشر ہیں اور ان کا انتشار نہ معلوم کہاں تک پھیلتا جاتا ہے. وہ کہنے لگے کہ یہ کام انشاءاللہ عالمی ہو جائے گا. یہ خوشخبری آپ حضرات کے لیے، اگرچہ کوئی وحی کی زبان نہیں ہے. ان کا ایک مکاشفہ تھا، کہنے لگے میں ذکر کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پرندہ ہے، ایک جہاز ہے، لیکن وہ جہاز نہیں ہے، جہاز کی مانند ہے لیکن ہے جاندار پرندہ، اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس میں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے نیچے، اس کے پروں کے نیچے سے وہ یخ بستہ، یخ کی منجمد سلیں، سلاخیں نیچے کو زمین تک دراز ہو گئی ہیں، اور یہ جہاز یوں چل رہا ہے پورے عالم پہ، اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور لوگ ہیں دوڑ دوڑ کر وہ پی رہے ہیں. کہنے لگے یہ کام عالمی ہو جائے گا. پھر وہ وہاں علماء کرام بیٹھے تھے، ان سے کہنے لگے آپ حضرات کیا کہتے ہیں، کسی نے کیا تعبیر، کسی نے کیا تعبیر بیان کی. ایک صاحب نے جو اس وقت شدید مخالف تھے، ڈاکٹر صاحب کی مخالفت کا اظہار کر رہے تھے، لیکن تعبیر ان کی مجھے پسند آ گئی. وہ کہنے لگے کہ یہ ہے کہ یہ مطر نہیں ہے، قطرات ہیں، بارش کی طرح نہیں برسے گا کہ برس جائے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ پھیلے گا، یکدم نہیں، آہستہ آہستہ پھیلے گا، لیکن پھیلے گا یہ کام. یہ انہوں نے خوشخبری. اور پھر کچھ باتیں انہوں نے کہی کہ وہ میں ڈاکٹر صاحب کو وہ کہوں, وہ پھر میں نے یہاں بتا دی. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ دو چیزوں پر مجھے شرح صدر ہے. ایک تو نظام, اس کا مجھے آج تک کوئی جواب نہ دے سکا کہ منہج انقلابی نبوی کا کیا ہے اور اس دور میں کام کا منہج کیا ہونا چاہیے, اس پر مجھے شرح صدر ہے, کوئی جواب نہیں دے سکا. اس کے دلائل تو میں کیا بیان کروں گا, دلائل تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اور دوسرا نظام بیعت, اس لیے کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ جماعت بنانی ہے, جماعت کے بغیر دین کی اقامت کا کام نہیں ہوگا, تو دوسری بات یہ آئے گی کہ جماعت کیسے بنائیں, جماعت کی تکوین اور تشکیل کا طریقہ کیا ہوگا. سنت سے کوئی طریقہ نکال کر مجھے بتا دیں. اگر ہم اپنی مساجد کی کمیٹیاں جمہوری طرز پر بنا سکتے ہیں, کیوں بھائی؟ ایک صدر ہو اس میں, متولی کیوں نہ ہو, ایک اس میں ناظم ہو, ایک اس میں سیکرٹری ہو, اور پھر ایک ہنگامہ اور ایک پھڈا ہو, اور مساجد میں یہ سارا کچھ ہم نے قبول کر لیا ہے اس لیے کہ جی اس میں آسانی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ بیعت کا نظام اسلام میں نہ ہوتا بالفرض, تو ہم اسے ہندوئزم میں اگر ہوتا تو مستعار لے لیتے, کلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن, اسے لے لیتے وہاں سے. میں پوچھتا ہوں, رات کو بھی میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا, کہنے لگے کہ تنظیمیں یہ باقی بات تو سمجھ آ گئی, لیکن یہ بیعت والا معاملہ سب, اس لیے کہ بیعت کو تو ہم نے بہت بدنام کیا ہے نا, بہت بدنام ہو چکی ہے. میں تصوف کا قائل ہوں بمانہ احسان کے, وہ احسان اس کا قائل ہوں, اور اہل دل کی وہ جو مجلسوں میں تاثیر ہے اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. انسان کا استاد انسان ہی ہو سکتا ہے, اس میں تاثیر, اس کے نگاہوں کی تاثیر, اس کی جو باطنی قوتوں کو وہ بیدار اور سیکل کر دیتا ہے, پھر اس سے نکلنے والی شعائیں اور اثرات, یہ ساری چیزیں, پھر اداؤں کا اثر, یہ موضوع چونکہ اس وقت کا نہیں ہے اس لیے میں صرف اشارے کر رہا ہوں, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن نظام بیعت کو ہم نے بدنام کیا ہے. اب اس وجہ کہنے لگے جی بیعت کی بات سمجھ نہیں آتی. میں نے کہا یہ بتاؤ جماعت بنانا ضروری ہے یا نہیں, کہنے لگے ضروری ہے. میں نے کہا سنت یا سنت سے قریب ترین طریقہ کیا ہے وہ مجھے بتا دو. یہی نا کہ آدمی کا کہ میں دستور سے وفاداری کا عہد کروں گا اور اس پر انگوٹھا لگا دوں, یہی سنت کے مطابق ہے نا. کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا بیعت ہے پھر, یہ ہے طریقہ. اس نے مجھے سب سے زیادہ, بہت زیادہ اس نے اپیل کیا ہے. اب ایک بات رہ گئی ہے اور وہ بہت اہم ہے, اور اگر یہ میں نے یہ بات لکھی نہ ہوتی تو یہ رہ جاتی شاید, اس لیے کہ ذہن کے تو کسی گوشے میں بھی نہیں تھی. وہ بات یہ ہے کہ تنظیم اسلامی کے ساتھیوں کے ذہن میں بھی یہ بات میں نے محسوس کیا کہ آخر یہ علماء کرام کی سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی اور یہ کیوں ادھر کو نہیں آ رہے. اور اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کا جو تجزیہ اس سے پہلے آیا ہے مجھے 100% اس سے بھی اتفاق نہیں ہے. وہ بعض وجوہ انہوں نے بیان کی. اول تو بات یہ ہے کہ علماء کرام کے نام پر ایک بہت بڑی جماعت ائمہ مساجد اور خدام مساجد اور مؤذنین کی ہے. یہ فرق تو اب ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ ادارے جو ہیں ان کی کوئی وقت رہی نہیں ہے. جب ضعفاء یہاں آئیں گے, یہ تو جب ہو کہ جب پتہ چلے کہ جب مسجد میں جو امام لگایا جائے گا اس کو گریڈ 18 کی وہ ملازمت ہوگی, اور اس کے بعد فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں وہ پیش ہوگا, تو پھر دیکھیں کتنی لمبی لمبی کاروں والے کھڑے ہوتے ہیں, امامت مسجد کے امیدواران مساجد کے امامت کے, وہ تو ہے نہیں. اس لیے جو عالم اپنے آپ کو کہہ دے وہ عالم ہے. عالم کون ہے؟ جو اپنے آپ کو عالم کہے یا جسے لوگ عالم کہیں وہ عالم ہے. لیکن وہ جو اہل علم ہیں ان میں بھی بعض علماء سو ہوں گے. جو علماء حق ہیں ان کی ایک مجبوری تو وہی ہے کہ انہیں خدشات ہیں کہ نہ معلوم یہ کون سی تحریک ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا. ایک تو یہ خدشہ ہے یہ, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی بات نہیں. بنیادی بات یہ کہ ان تک ہمارا پیغام پہنچا نہیں, بالکل نہیں پہنچا. اور اگر آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ کتابیں آپ نے شائع کر دی یہ پہنچ گئی, یہ غلط ہے. ایک عالم دین سے میں نے پوچھا, اور بہت بڑے مفتی ہیں, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا کیا ہے؟ کہنے لگے یہ سب اسکولوں کالجوں میں پڑھے ہوئے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ ایسے کا لفظ کی جگہ جو لفظ انہوں نے کہا تھا وہ میں نہیں کہنا چاہتا. اب چونکہ ہم بحث تو نہیں کر رہے تھے, تو وگرنہ بحث کی گنجائش تھی. ہم نے کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں. کہنے لگا ہمارے پاس پڑھنے کے لیے اور چیزیں کم ہیں جو ہم ڈاکٹر صاحب کی کتابیں پڑھیں. ایک ڈاکٹر صاحب ایک مجلس میں بیٹھے تھے جنہوں 25 سال تبلیغی جماعت کے ساتھ لگایا, بڑا بارونق چہرہ, اور ایک جگہ بیٹھے ہیں اور علماء کرام بھی بیٹھے ہیں. انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں انتہائی نازیبا فتویٰ دے دیا. اب وہ علماء کرام تو یہ سمجھ گئے کہ یہ تو شاید یہ برہم ہو جائیں گے, لیکن ہر دعوت کے اور تنظیم کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. وہ میرے ایک قریبی دوست ہیں مولوی عبد المعز, جن کے ایک بھائی جو ہے وہ تنظیم میں شامل ہے اور وہ خود شامل نہیں ہے, اور انہوں نے اپنے بھائی کے خلاف اپنے والد صاحب کے سامنے باتیں کر کر کے کل وہ رو رہے تھے کہ یار ان کو برگشتہ کر دیا ہے اور وہ مجھ پر خدا کے لیے کچھ کرو. میں نے کہا اب یہ بھی آئیں گے انشاءاللہ, فکر نہ کرو. وہ مجھ سے کہہ رہے کہ تنظیم میں آنے کے بعد کم از کم ایک نقد فائدہ تو مجھے ہوا ہے تمہاری وجہ سے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے تمہاری ڈانٹ ڈپٹ سے میری جان چھوٹ گئی, ڈانٹ ڈپٹ سے جان چھوٹ گئی. اب وہ کیوں؟ اس لیے کہ میری یہ ضرورت ہے کہ میں اس کی تعریف قلب کروں, میں اس کو نہ ڈانٹوں, میں اس کا احترام کروں. مجھے آدمیوں کی ضرورت ہے, یہ اس نے محسوس کیا اور وہ قریب آیا. اللہ میں اسے قریب لے آیا. قریب تو پہلے تھا, میرے جگری دوست تھے, کلاس فیل ہوئے میرا, اتنا قریب آیا کہ وہ میرا درس سنتا ہے. دوست دوست کا درس کہاں سنے گا, ڈاکٹر صاحب کا تو گجا. تو علماء کرام تک ہماری دعوت نہیں پہنچی. اگر ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ انہوں نے کتابیں پڑھ لی ہوں گی تو نہیں پڑھی. اب طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہی ہوگا کہ اس طرح سے وہی وہ سلے ہیں, وہ آہستہ آہستہ پگھلتی رہیں گی, آہستہ آہستہ. ایک عالم دین پر سال سال بھر کوشش کرنی پڑے گی, اس کے کچھ طریقے ہم سوچیں گے, پھر وہ بات جائے گی. اس لیے کہ اول تو انہوں نے یہ بات پڑھی نہیں, اور جنہوں نے پڑھی ہے ان کے ذہن میں یہ بھی تو ایک بات ہے نا, جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے کیا؟ ایک بہت بڑا دینی مدرسہ چلا رہے ہیں, 800 طالب علم اس سے استفادہ کر رہے ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. پہلی بات تو یہ ہوگی کہ تعاون کا حلقہ محدود ہو جائے گا, یہ لازم بات ہے, محدود ہو جائے گا. اچھا پھر وہ کام, بعض علماء کرام, جید علماء کرام جو ایسے کام کر رہے ہیں ان کے یہ ریمارکس ہیں کہ اگر ہم یہی کام نہ کرتے تو ڈاکٹر صاحب سے بیعت ہو جاتے. وہ تائید کر رہے ہیں, ان کی یہ بھی مجبوریاں. تحریک کسی جگہ متصادم ہو کر وہ بکھر بھی سکتی ہے, لیکن یہ تو مستمر رن کرنے کا کام ہے, اس کو ہم کیوں چھوڑیں, اس پر کیوں آنچ آنے دیں؟ نہ پڑھا ہے انہوں نے اور نہ وہ پڑھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں, ان تک اپنی بات پہنچانی پڑے گی. اس سلسلے میں جو کہنے کی میری بات ہے, جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہم میں اب علماء کرام تو زیادہ نہیں ہیں جو بات پہنچائیں. تنظیم اسلامی کے ساتھیوں میں عموماً میں نے یہ احساس کمتری محسوس کیا, وہ کہتے ہیں ہم علماء کرام کو اپنی دعوت کیا پہنچائیں. علماء کرام, جس بات کو آپ نے اللہ میاں کے سامنے قبول کر لیا ہے, اللہ میاں کے سامنے کہہ رہے ہیں, عالم کو کیوں نہیں کہیں گے؟ آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ فکر ہے, اس کو آپ پڑھیں. ایک تو ہمارے یہاں تنظیم اسلامی میں کتابوں کا ایک انبار لگ گیا ہے ڈاکٹر صاحب کی تقریروں کا, اس کا تو خیر اب کوئی علاج نکل آئے گا کہ جو مقصد کی باتیں وہ ڈاکٹر صاحب لکھ لیں گے, وہ مختصر ہو جائیں گے. وہ انہیں دیں, ان سے کہیں یہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد اگر یہ کام ضروری ہے تو آئیں ہمارے ساتھ ملیں, ہم اگر اس کے اہل نہیں ہے تو آپ آگے ہوں ہم آپ کے پیچھے ہیں. جھنجھوڑیں, حرکت دیں, بڑے سے بڑے عالم دین کے پاس پہنچ جائیں. یہ غلام مرتضیٰ عوان صاحب اس کی بڑی دلیل ہے, قاضی مظہر صاحب کے پاس یہ گئے, میرے پاس یہ آئے, کہاں کہاں انہوں نے دعوت پہنچائی. اس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے, انہوں نے یہ دعوت پہنچائی. دوبارہ میرے پاس یہ آئے, علماء کرام کے پاس کہاں کہاں یہ دعوت لے گئے. آپ جائیں, میں نے سرحد کے دوستوں سے کہا, مولانا بجلی گھر صاحب سے ملے, وہ کہنے لگے مولانا بجلی گھر کو ہم کیا دعوت پیش کریں گے. وہ کیوں نہیں پیش کرو گے؟ پیش کرو. میں نے شاہ جی کے سامنے دعوت پیش کی, شاہ جی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے, وہ برطانیہ, امریکہ, کہاں کہاں ان کے مرید ہیں, اور وہاں پر 150 علماء کرام کہہ رہے تھے قبائل میں میرے دوست ہیں. وہ مرید نہیں کہتے, کہتے ہیں میرے دوست ہیں. انہوں نے کہا ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں بیعت کروں. میں نے ان سے استفادہ کیا, اور اس دوران الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دوران اپنی بات ان تک پہنچائی, بلکہ یہ اپنی فکر ان کے خانقاہ کی دیواروں پر اب منظوم کر کے لگا دی ہے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کے فقرے خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. یہ باتیں وہاں اب لگی ہوں گی خانقاہ پر. تو آپ حضرات اس سلسلے میں اقدام کریں, علماء کرام سے ملیں. وما حلینا الا البلاغ.